نوجوانان ملت کو تعلیم یافتہ کر رہے ہیں یا علم یافتہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے جب آپ کسی ولی اللہ کے حالات زندگی پڑھیں گے تو اس میں کہیں آپ یہ لکھا ہوا نہیں دیکھیں گے, فار انسٹنس حضرت نظام الدین اولیاء کا اگر کسی نے ذکر کیا ہے, کتاب لکھی ہے, تو یہ کہیں نہیں آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ وہ بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ صاحب سے تعلیم یافتہ تھے, تربیت یافتہ تھے. کسی ولی کے ساتھ تعلیم کا لفظ نہیں آتا, ہمیشہ تربیت کا آتا. اس لیے کہ تربیت تعلیم پہ فوقیت رکھتی. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو سلیبس وغیرہ سیٹ ہو رہے ہیں آج کل, اور جو ہمارے یہاں کوڈ آف انسٹرکشنز اسٹیبلش ہوتا ہے, اس میں تعلیم کو آہستہ آہستہ انہوں نے ایلیمنیٹ, تربیت کو ایلیمنیٹ کر دیا. تعلیم موجود ہے, تربیت ایلیمنیٹ کر دی. تو یہ تربیت اور تعلیم ہی کے ضمن میں مجھے اپنا وعدہ ایک صاحب سے یاد آ گیا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ بیعت کے سلسلے میں اور مرید کے سلسلے میں میں انشاءاللہ جواب آپ کو دے دوں گا. میں ایسے موقع پہ پوچھا کہ شاید میرے پاس وقت نہیں تھا, تو میں نے پرومس کر لیا تھا کہ کمنگ سنڈے کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس پر کچھ بات کروں. پرانے زمانے میں اصل میں جب اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا, اس میں غیر مسلم بہت تیزی کے ساتھ شامل ہوئے, بہت سے کلچر اور بہت سی جو تہذیبیں تھیں وہ امیلگامیٹ ہوئیں. عرب کے لوگ ایران میں جا بسے, افغانستان میں آ گئے, روم میں جا بسے. تو وہاں کی لوکل, کچھ علاقوں کی لوکل تہذیبیں بہت سٹرونگ تھیں, بہت ہی طاقتور تھیں. تو لوکل تہذیبوں کے انفلوئنسز, پھر جو لوگ کنورٹ ہوئے انٹو مسلمز, ان کی صدیوں پرانی کچھ رسومات تھیں, کچھ روایات تھیں, انہوں نے اپنے عقیدے تو بدل ڈالے لیکن رسومات اور روایات نہیں چھوڑی. تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام جس شکل میں انٹروڈیوس ہوا تھا اس پہ رسومات اور روایات کی گرد جمنے لگی, اور اسلام آہستہ آہستہ ڈسٹارٹ ہونے لگ گیا تھا. تو اس مرحلے پر جیسے میں نے ایک بار کسی گفتگو کے دوران عرض کیا تھا کہ ہر صدی ختم ہوتے وقت ایک مجدد جنم لیتا ہے. ایٹ دی ٹرن آف ایچ سینچری ایک مجدد ضرور آتا ہے. مجدد کے ذمے دین کی تجدید نہیں ہے, کیونکہ دین مکمل ہو چکا, اس کے اندر نہ ایک لفظ کی کمی ہو سکتی ہے نہ ایک لفظ کی, زیادتی کی جا سکتی ہے, تو تجدید نہیں ہوتی اس کی. لیکن جو گرد و غبار اس پر جم گیا ہے رسومات کا, روایات کا, لوکل تہذیب کا, وہ اس کی جھاڑ پہنچ کر کے اس کی اوریجنل سطح دین کی واپس لے آتا ہے. یہ مجدد کا کام ہے. اور ہر میلینیم کے ٹرن پر ایک مجدد کامل پیدا ہوتا ہے. تو یہ لوگ اپنے اپنے وقت میں پیدا ہوتے رہے, اس کے علاوہ اولیاء کرام تھے, فقیر, درویش, کچھ بھی آپ کہیے انہیں. انہوں نے یہ کام سنبھالا اور دین کی جو اصل شکل ہے اس کو قائم رکھنے کی کوشش کی. اب یہ وہ دور تھا جب ابھی وسائل زیادہ ترقی نہیں پائے تھے, تو ہر درویش نے, ہر فقیر نے اپنی کسی کوشش کی اور یوں ایک مربوط قسم کا خانقاہی نظام وجود میں آ گیا. ہمارے یہاں اردو میں جو خانقاہ کہلاتا ہے, یہ خانقاہی نظام وہ نہیں ہے. ہمارے یہاں تو خانقاہ مزار کو کہا جاتا ہے اردو میں. مراکش کے اندر یہ خانقاہی نظام جو ہے اس کو زاویہ کے نام سے پکارا جاتا ہے. ہمارے یہاں اس کو خانقاہی نظام کہتے ہیں. ایک درویش ہے, اس کا ڈیرہ ہے, اس میں اس نے لوگوں کے ٹھہرنے کا بندوبست کیا جو دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں, جو لوگ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ وہیں پر رہتے ہیں. اور ان کی رہائش, ان کی لاجنگ اینڈ بورڈنگ, کپڑا, اس کا سب کا بندوبست وہیں ہوتا ہے. پھر جو لوگ دینی مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں, مشورے کے لیے آتے ہیں, ان کو انٹرٹین کرنے کا وہاں انتظام ہے, ان کے بیٹھنے کا انتظام ہے, درس و تدریس کا سلسلہ وہاں جاری رہتا ہے, اس کے لیے جگہ مخصوص ہیں, عبادات کے لیے جگہ مخصوص کی ہوئی ہیں. یہ سارے کا سارا جو ایک کمپلیکس ہے یہ خانقاہ کہلاتا تھا. تو یہ جگہ جگہ قائم ہو گئی, ہر شہر کے اندر کوئی نہ کوئی درویش تھا, اس نے یہ کام سنبھالا. انڈیویجول لیول پر ہوا, لیکن جب آپ اس کو کنٹری لیول پر دیکھیں تو ایک پورا نظام, ایک جال ہے جو بچھا ہوا دکھائی دیتا تھا ان دنوں خانقاہ کا. یہاں پہ انسان کی تعلیم و تربیت بھی ہوتی تھی اور اس کو دینی علوم اور دنیاوی علوم سب سکھائے جاتے تھے. سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان جگہوں پر انسان کی تربیت کی جاتی تھی اس اینگل سے. بظاہر تو لگتا تھا کہ وہ دین کے اینگل سے تربیت ہو رہی ہے, لیکن در حقیقت وہاں کے تعلیم یافتہ, تربیت یافتہ لوگ بہتر انسان بھی بہترین انسان ہوتے تھے, جتنا کوئی انسان بہتر ہو سکتا ہے. خامیاں ہر شخص میں موجود رہیں گی کیونکہ وہ انسان ہے. انسان کبھی مکمل نہیں ہو سکتا, اگر وہ مکمل ہو گیا تو فرشتہ ہو جائے گا. تو خامیاں تو ہر شخص میں رہتی ہیں, لیکن جس حد تک ممکن ہے اس حد تک وہ بہترین انسان ہوتا تھا. اب اس خانقاہی نظام کے اندر ایک سلسلہ چلتا یہ تھا کہ لوگ مختلف مقاصد کے ساتھ آتے تھے. کچھ کے مقاصد جو تھے وہ قلیل مدت امیجیٹ ہوتے تھے, کچھ کے طویل مدت ہوتے تھے, کچھ کے درمیانی مدت کے. ایسے لوگ جو وقتی غرض کے ساتھ آتے تھے کہ یہ مسئلہ پوچھیں گے ہم, یا آج کا ایک درس ہم سن کے آ جائیں گے اس درویش کا, उनका तो कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं था, उन्होंने दर्द सुना या अपना मसला मालूम किया, दुआ कराई, चले गए। कुछ ऐसे भी आते थे जिनका मकसद होता था कि चलिए वहां हम इल्मे तफसीर हासिल कर लेंगे या कुरान पाक हिफ्ज कर लेंगे, ये दरमियानी मुद्दत के मकासद के लोग थे। इल्मे फिका सीखने कोई आ गया और उलूम उसने सीखे हैं, कोई एक पर्टिकुलर इल्म जो है उसने सीखना है, उसके लिए वो आ गया। फिर ऐसे भी हजरात होते थे जो तवील मुद्दत मकासद लेकर आते थे, उनका मकसद ये होता था कि वो अल्लाह की राह पे चलें और अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लें। चूंकि उन लोगों को ऐसे अलूम इम्पार्ट किए जाना होते थे जो मखसूस थे कुछ लोगों तक, तो उनकी सिंसियरिटी को जज करने के लिए कि किस हद तक सिंसियर हैं अपने मकसद के लिए, उनको ये जज करने के लिए कि किस हद तक ये सख्तियां सहलेंगे, उनसे कमिटमेंट ली जाती थी। वो दर हकीकत कमिटमेंट कहने को तो यकतरफा नजर आती थी, लेकिन दर हकीकत वो दो तरफा कमिटमेंट थी कि ऐसे साहब जो इस राह पे चलना चाहते हैं और तसव्वुफ की राह पे चलना चाहते हैं, रूहानियत हासिल करना चाहते हैं, वो उस दरवेश के पास आके ये कमिट करता था कि मैं अपना माजी इस खानका के दरवाजे के बाहर छोड़ आया। अल्फाज ये नहीं होते थे, मैं ये अल्फाज मेरे हैं, लेकिन मकसद ये होता था उन अल्फाज का कि मैं अपना माजी सारा इस खानका के दरवाजे के बाहर छोड़ आया हूं, अब मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, अब मैं वो कुछ करूंगा जिससे अल्लाह राजी हो जाए और उस अंदाज में करूंगा जिस अंदाज में आप मुझे गाइड करेंगे। तो उस दरवेश की कमिटमेंट ऐसे आदमी के साथ ये होती थी कि मैं हत्तुल इम्कान जिस हद तक इंसानी बस में है तुम्हें बेहतरीन तालीम और तरबियत देने की कोशिश करूंगा। ये एक म्यूचुअल कमिटमेंट होती थी दो तरफा। इसका नाम बैत दे दिया गया। दर हकीकत बैत अरबी के लफ्ज बै से निकला है। बै का अगर तो इसे बतौर नाउन इस्तेमाल किया जाए तो मकसद है सौदा, और अगर इसे बतौर वर्ब के यूज किया जाए तो इसका मतलब है फरोख्त कर देना। तो जो मुरीद आके कमिट कर रहा है दरवेश के हाथ में हाथ देके, वो उर्फ़े आम में अपने आप को फरोख्त कर रहा है उस दरवेश के हाथों। मकसद ये है फरोख्त से मेरा कि जिस लम्हे उसने उस दरवेश के हाथ पे बैत कर ली तो उस लम्हे न उसकी फिर कोई मर्जी रही, न उसका कोई इरादा रहा, न उसकी कोई ख्वाहिश रही, न उसकी कोई जरूरत रही, उसका सब कुछ वो है जो वो दरवेश उसे कह देगा करने को, तो आंखें बंद करके उस दरवेश की बात को वो तस्लीम करेगा। अब इस सिलसिले में यह है कि वो चूंकि दरवेश वाकईतन दरवेश होते थे जिनका कोई दुनियावी मकसद नहीं होता था, जिन्हें कोई गर्ज या कोई लालच या कोई तमा नहीं थी किसी से, बेलौस खिलके खुदा की खिदमत करने वाले लोग थे, तो इसमें कोई अंदेशा नहीं था कि वो मुरीद अगर अपने आप को उस दरवेश के हाथों फरोख्त कर रहा है तो उसको एक्सप्लॉइट कर लिया जाएगा, ये कोई अंदेशा नहीं था। यूं ये निजाम चला, लेकिन बदकिस्मती ये हो गई कि انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر، چونکہ زیادہ انفلوئنس ہندوازم کا تھا اور ہندوازم دنیا کا سب سے قدیم ترین مذہب ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تبدیلیاں ہوتے ہوتے اب وہ مذہب نہیں رہ گیا، بلکہ اب وہ رسومات کا مجموعہ ہے. تو جہاں اس قسم کی کیفیت پیدا ہو جائے کسی عقیدے، کسی مذہب، کسی دین کے ساتھ، تو وہاں خرابیاں درات نہیں. تو ہندوازم کے اندر پنڈت، پروہت اور سادھو، ان تینوں نے مل کر کچھ ایسی طرح ڈال دی تھی کہ وہ ایکسپلوٹیشن زیادہ تھی، تربیت کم تھی. تو مسلمان چونکہ زیادہ تر ہندو سے مسلمان ہوئے تھے، تو وہ انفلوئنس کچھ ان کے اوپر باقی تھا. وہ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے خود دین اسلام کے اندر بھی آ گیا. یوں پیری اور مریدی نے جنم لے لیا. جہاں تعلیم اور تربیت کم ہے، ایکسپلوٹیشن مرید کی زیادہ ہے. تو گوئنگ بیک ٹو بیت، جب آپ کسی کے ہاتھ پہ بیت کرتے ہیں تو آپ تو پابند ہیں اس کی ہر قسم کی بات ماننے کو، لیکن جس کے ہاتھ پہ بیت کی گئی ہے وہ بھی اس بات کا پابند ہے کہ آپ کو ہر برے بھلے سے آگاہ کر دے، اللہ کی طرف سے بتائے گئے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کو آپ پر واضح کر دے، نہ صرف واضح کر دے بلکہ جس حد تک اس کا انفلوئنس ہے آپ پر وہ نہایت سختی کے ساتھ آپ کو مجبور کر دے ان ڈوز اینڈ ڈو ناٹس پر عمل کرنے. یہ اس کا اصل مقصد ہے. بیعت کرنے والا مرید کہلاتا ہے، اور جس کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی عرف عام میں مرشد کہلاتا ہے. اب مرید کے اصطلاحی معنی کیا ہیں دیکھنے کی بات یہ ہے. مرید جو ہے وہ اصطلاحی طور پر اس انسان کو کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کی طلب کرتا ہو. تو اللہ کی رضا کی طلب کرنے والے کا نام مرید ہے. اور مرید اس کے تین پہلو ہیں. ایک تو ہے مرید، دوسرا مراد، اور تیسرا مقصود. اب جیسے اس کی اصطلاحی معنی میں نے مرید کے بیان کیے کہ ایسا شخص جو اللہ کی رضا کی طلب کرتا ہے وہ مرید ہے. مرید ابتدا ہے، مراد انتہا ہے، جہاں جا کے مکمل ہوتی ہے چیز. انتہا اس معنوں میں، ایکسٹریم کے معنوں میں نہیں. اور مقصود وہ ارادت کے ساتھ آ جائے گا. اسی طرح مرید کو آپ یوں بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ مرید وہ ہے جو بوجھ اٹھاتا ہے، اور مراد وہ ہے جس سے رب بوجھ ہٹا دیتا ہے. یا اس کو یوں بھی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ مرید وہ ہے جو تدبیر علم سے آپریٹ ہوتا ہے، اور مراد وہ ہے جو بخشش الہی سے آپریٹ ہوتا ہے. کیونکہ مرید جب اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھاتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو مختلف قسم کی آزمائشوں میں، مختلف قسم کے مصائب میں مختلف قسم کے آلام میں مبتلا کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کوئی رب تعالیٰ خوش ہوتا ہو کسی کو مشکل میں ڈال کے, یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک مضبوط بلڈنگ بنانا ہے جو زلزلے کے شدید جھٹکے بھی سہ جائے, ونڈ اسٹارمس کو بھی فیس کر لے, لائٹننگ بھی ابزارب کر جائے اور لوگوں کے ہجوم کو بھی اپنے اندر سمو لے اور ان کا بوجھ بھی اٹھا لے, تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس بلڈنگ کی بنیادیں اور اس کے لوڈ بیئرنگ والز بہت اسٹرانگ ہوں. تو بنیادیں جس قدر اچھے میٹیریل کی اور سیزن بریکس کی اور سیزن کر کے بنائی جائیں گی, انہیں سول انجینئرنگ کی زبان میں سیٹنگ کا ٹائم جتنا زیادہ دیا جائے گا, جتنی اچھی کیورنگ اس کی جائے گی, وہ بنیادیں اتنی ہی مضبوط ہوں گی اور دیر پا ہوں گی. تو اسی طرح جو مرید ہے, اگر اس کو چکی کے دو پارٹوں میں ڈال کر پیسا نہیں جائے گا تو اسے مصیبتیں اٹھانے کی پریکٹس نہیں ہو سکے گی, وہ عادی نہیں ہوگا اس کا. جب وہ عادی نہیں ہوگا تو جو ہی کوئی ذرا سی بھی مصیبت آئے گی تو اس کی چیخیں نکلیں گی. لیکن اگر چکی کے دو پارٹ میں ڈال کے اسے پیسا گیا ہے تو مصیبتیں اٹھا اٹھا کے اس کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے, اور جب انسان مصائب کو صبر کے ساتھ ہنسی خوشی سہنا سیکھ لیتا تو جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ ریاضت کا اجر صبر ہے. جتنی ہم مجاہدے اور جتنے ریاضتیں اور جتنی چلا کشی اور جتنی عبادات ہم کرتے ہیں, ان سب کا اجر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نزدیک اس کا انعام صرف ایک ہے, وہ ہے صبر, کہ انسان صابر ہو جاتا. تو مصیبتیں اٹھا اٹھا کے اور اپنے آپ کو اس بات سے روک کے کہ اف نہیں کہنا, انسان صابر ہو جاتا, اپنے نفس کو وہ شکست دیتا ہر لمحے. جہاں کوئی دل میں خواہش جنم لیتی ہے انسان اس کے برعکس کام کرتا, بھوک لگتی ہے تو اس کو بڑی خاموشی سے سہتا انلیس کے رسک میسر آ جائے. لوگوں سے نہیں کہتا کہ میں بڑا بھوکا ہوں, مجھے بھوک لگی ہے, میں مر گیا, نکاہت ہو رہی ہے, ظاہر ہی نہیں ہونے دیتا. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو فقیر ہے وہ جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو اپنے آپ کو وہ بہت سکھی ظاہر کرتا ہے, جب وہ مفلس ہوتا ہے تو اپنے آپ کو امیر ظاہر کرتا ہے, جب بیمار ہوتا ہے تو اپنے آپ کو صحت مند ظاہر کرتا ہے, جب تنگ دست ہوتا ہے تو اپنے آپ کو خوشحال ظاہر کرتا ہے. یہ صبر کا دوسرا نام ہے, یہ صبر اس کا دوسرا نام ہے, جو بھی کہنا چاہیں آپ. تو مرید کو یہ تمام چیزوں میں سے گزرنا پڑتا ہے. اب میری آپ کو صبر کے بارے میں جو گفتگو تھی اور شکر کے بارے میں جو گفتگو تھی وہ یاد آ جائے گی کہ وہ اس کے ساتھ کس قدر گہرا تعلق رکھتی ہے. تو میں نے آپ سے صبر کی تعریف کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ صبر تین قسم کا ہے, ایک اور ان میں ایک قسم یہ بھی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اسٹیبلش کیے گئے ہیں ڈوز اینڈ ڈو ناٹس, उस पर अमल करते हुए जिस तकलीफ से इंसान गुजरता है और उसको जिस हंसी खुशी वो सहता है उसका नाम सबर है। अब वो इसके साथ यहां लिंक होगी बात कि उसके अंदर सबर पैदा करने के लिए और शुक्र पैदा करने के लिए उसको चक्की के दो पार्टों में डाल के पीस देते हैं। दुनिया की कोई ऐसी आजमाइश और कोई ऐसी मुसीबत नहीं जो उस पर नाजिल ना होती हो इस अर्से में। तो जब इंसान ये तमाम चीजें आसानी से सह जाता है तो उससे रब राजी हो जाता है, और जब रब राजी होता है उससे तो उसके अपना कुर्ब अता फरमा देता है, अपनी दोस्ती अता फरमा देता है। जब उसे ये सब हासिल हो जाता है तो अब ये उसकी स्टेज है कि उसे अपने नफ्स से लड़ना नहीं पड़ता, कि वो उसका इतना आदी हो गया है कि उसने कोई ख्वाहिश करना ही बंद कर दी है, उसका पांव स्लिप ही नहीं होता आदतन, तो यूं उसे कोई मशक्कत नहीं करना, तो अल्लाह उस पर से ये आजमाइशों और मुसीबतों का बोझ हटा लेता है। फिर लंबी चौड़ी इबादात का बोझ भी हट जाता है, फिर वो सिर्फ फर्ज और सुन्नतें अदा करता है। अल्लाह उसे आसानी की जिंदगी अता कर देता है तो वो मुराद कहलाता है, ये मुराद का मकाम आता है। और इस मकाम पर पहुंचकर इंसान की जुबान दूसरों को नसीहतें करने लगती है, उसकी जात से खल्क खुदा को फायदा पहुंचने लगता है, वो दूसरों के लिए लाइट हाउस बन जाता है, खल्क खुदा के लिए वो एक घना सायादार दरख्त होता है, ऐसा दरख्त जिसके नीचे हर कोई धूप और बारिश से पनाह ले सकता है, वो किसी को अपने साए में लेते हुए ये नहीं देखता कि ये कौन आदमी है जिसने मेरे तने पर कुल्हाड़ा चलाया था, जिसने मेरी जड़ें काटी थी, या जिसने मुझे गर्म मौसम में पानी लगाया था या खाद प्रोवाइड की थी। उसके लिए सब एक हैं, जो चाहे उसके साए के नीचे आके पनाह ले ले, धूप और बारिश से बच जाए, तो फिर इंसान ऐसा घना सायादार दरख्त बन जाता है। अब आप अगर इसको दुनियावी नजर से देखें तो एक अजीब हैरानकुन चीज सामने आपके आ जाएगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा बाइजर पॉपुलर अवाम में कौन होता है, मखलूक खल्क खुदा में, वो शख्स जिससे सबको फायदा पहुंचता है। तो यूं दरवेश कामयाब दुनियादार भी है कि वो लोगों के दिलों पर हुकूमत करता है, लोग उससे प्यार करते हैं। अब ये जो मुसीबतों की मैं आजमाइश और मुसीबतों की बात कर रहा था, ये आम तौर पर चार स्टेजेस में होती हैं। जो ही इंसान अल्लाह की राह पर चलता है तो सबसे पहली आजमाइश माली रंग में आती है, सबसे पहली हिट इंसान के फाइनेंसिस पर आती है, माली लिहाज से बहुत ही तंग दस्त होता है और ऐसी एक्सट्रीम को पहुंचता है कि बाज़कात नाकाबिले तसव्वुर हो जाता है वो फाइनेंशियल क्रंच जिसमें से उसे गुजरना पड़ता है। عجیب اتفاق یہ ہے کہ ایک بڑی اکثریت اسی پہلی سٹیج سے ہی دوڑ جاتی ہے اور پھر واپس دنیا کی طرف پلٹ جاتی ہے. اور جو کچھ نصیب اس میں سے کامیابی کے ساتھ نکلا تو پھر اگلی سٹیج پر ایک دوسری چیز بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتی. مالی کرنچ تو چل ہی رہا ہوتا ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے اور اکثر اوقات طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے. یہ بذات خود بہت بڑی تکلیف ہے جو ذہنی اور جسمانی تکلیفیں دونوں ایک ساتھ لاتی ہیں. تو لوگ تو دوڑ جاتے ہیں لیکن پھر بھی چند ایک خوش نصیب ایسے ہیں جو یہ دونوں چیزیں بیک اپ مارس کو آرام سے سہ جاتے ہیں. تو پھر ایک تیسری چیز میں شامل ہو جاتی آ کے, وہ یہ ہے کہ دنیا بھر کی تہمتیں, الزامات, عیب وہ اس شخص کے نام پر آنے لگتے ہیں. وہ لوگ جو کل تک جھک جھک کے سلام کرتے تھے, تعظیم میں اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے, وہ تھوکنے لگتے ہیں انسان پہ. اب ایک طرف تو وہ فائنانشل کرنچ سے گزر رہا ہے, اس کے خلاف باہر لڑ رہا ہے باہر کی دنیا میں کہ کسی طرح سے میں اپنا سر پانی سے باہر پانی کے اوپر رکھ سکوں. گھر کے اوپر, گھر میں آتا ہے تو گھر میں دوسرا عذاب اس کا انتظار کر رہا ہوتا, تو سارا دن وہ باہر کے عذاب سہتا ہے اور شام کو آ کے رات کو گھر کے عذاب سہتا ہے. اور آن ٹاپ آف دیٹ یہ بدنامیاں اور لوگوں کے تانے اور تہمتیں اور الزامات ان سب کو فیس کرنے لگتا. تو اگر آدمی ان سب میں ثابت قدم رہا تو پھر چوتھی چیز آ کے شامل ہو جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ انسان کو ترغیبات ملنے لگتی ہیں, لالچ اور ترغیبات. کیونکہ بدترین حالات میں زندہ رہ رہا ہے, یہ بالکل ایسا ہے کہ اگر ایک شخص دو چار روز سے بھوکا ہے, پیاسا ہے, تو آپ اس کو روٹی دکھا کے کہیں ادھر آ کے لے لو, ادھر آ کے لے لو, تو یہاں پہ رزسٹ کرنا بڑا مشکل ہوگا کہ آدمی جم کر اپنی جگہ بیٹھا رہے, رکھو اپنے پاس میں نہیں لیتا. تو جب وہ ایک لمبے عرصے سے وہ فائنینشیل کرنچ کا شکار ہوتا ہے, ضروریات رکی ہوئی ہوتی ہیں, روٹی کھانے کو پیسے نہیں ہیں, بجلی کٹی ہوئی ہے, گیس کٹی ہوئی ہے, گھر کا کرایہ نہیں ہے, لینڈ لارڈ دھمکیاں دے رہا ہے کہ سامان اٹھا کے باہر پھینک دوں گا, ادھر گھر کے اندر بے پناہ قسم کا جھگڑا, دنگا فساد چل رہا ہے, اور فنانسز بہر طور اس کا ایک ون آف دی ریزنز, الزامات نے زندگی حرام کی ہوئی ہے. تو ایسے میں جب ترغیبات اور لالچ ملنے لگتی ہے تو انسان کے پاؤں ڈگمگاتے ہیں. یہ اس سب میں سے گزرنا ہوتا بندے کو, اور ہر آدمی گزرتا ہے اس میں سے, اس میں ایکسیپشن نہیں کہیں, کوئی نہ ایکسیپشن ہے نہ ایگزمپشن ہے, دونوں ہی باتیں ہیں اس میں. تو اگر کوئی گزر گیا اس میں سے تو نارملی یہ 6-7 سال کا, 8 سال کا پیریڈ ہوتا ہے, بٹ اٹ ڈیپینڈس کہ کون آدمی اس کو سہ رہا ہے. وہ اس کی بہت سے مختلف فیکٹرز ہیں, اس کی روحانی کیفیت کیسی ہے, اس کی باڈی کیمسٹری کیا ہے, اس کے تعلیم کا لیول کیا ہے, انٹیلیجنس لیول کیا ہے, امیجنیشن کتنی زیادہ ہے یا کم ہے, یہ بہت سے اس کے فیکٹرز ہیں جو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ پیریڈ کب تک پرولونگ کرے گا. تو ان سے گزرنے کے بعد پھر وہ اپنی مراد کو پہنچتا ہے, تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, وہ تمام جو چیزیں واپس لے لی گئی تھیں وہ ایک ایک کر کے نظر لوٹا دی جاتی ہیں, بلکہ وہ ملٹیپل فیکٹرز کے تحت آتی ہیں کہ اگر پہلے انسان فرض کر لیجئے ملینئر تھا تو پھر وہ بلینئر ہو جائے گا فوراً, اور بڑی تیزی سے چیزیں واپس آتی ہیں. جو عزت پہلے ملی ہوتی ہے دوبارہ سے عزت ملنے والی اس سے کئی گنا زیادہ بھی ہوتی ہے اور بہتر کوالٹی کی بھی ہوتی ہے. گھر کا سکون جو چھن گیا ہوتا ہے اگر اس وقت تک ڈائیورس نہیں ہوئی, سیپریشن نہیں ہوئی, تو سکون بےپنا اچھا لوٹ آتا ہے واپس پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو کر. وہ مراد کے لیول پر پہنچا ہوا انسان ہے. کیا اب اس میں باقی حصہ انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے اس کا بیان کریں گے, اس میں کہ مرشد کی ڈیوٹیز کیا ہیں, مرشد کو مرید کو تعلیم دینے کے طریقے کیا ہونے چاہیے, مرشد کے لیے مرید کے آداب کیا ہونے چاہیے, اس راہ میں آداب محفل کیا ہوتے ہیں, کیا کیا احتیاطیں لازم ہیں, ان کا ذکر انشاءاللہ بشرط زندگی اگلی اتوار کریں گے. اب کسی کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو
یہ بزرگان دین, اولیاء اللہ, شہداء, پیغمبر, ان سب کو چھوڑ کے ویسے ایک عام آدمی جب اس دنیا سے دوسری دنیا میں جاتے ہیں تو وہ کیا کہیں شعوری طور پہ موجود ہوتے ہیں یا وہ ڈورمنٹ کر دیے جاتے ہیں, سلا دیے جاتے ہیں قیامت تک کے لیے؟
آپ ذرا سا اگر اپنا سوال واضح کر دیں کہ آپ انتقال کے بعد کا پوچھ رہی ہیں.
جی, انتقال کے بعد کا, اور یا اللہ شہداء پیغمبر ان کا تو ہے نا کہ یہ حیات ہوتے ہیں, لیکن ایک عام آدمی لے مین جتنی بھی کراؤڈ ہے وہ جب انتقال کے بعد آگے جاتے ہیں تو پھر وہ شعوری طور پہ کسی جگہ موجود ہوتے ہیں یا کہ سلا دیے جاتے ہیں, ڈورمنٹ کر دیے جاتے ہیں قیامت تک کے لیے؟
بی بی, اس میں دیکھیے, جو انسان ہے یہ دو چیزوں سے بنا ہے, یا اس کے جو اسینشل انگریڈینٹس ہیں وہ دو ہیں, ایک روح اور دوسرا جسم. اب جو جسم ہے اس کے فردر آگے آپ اسے ڈیوائڈ بھی کر سکتی ہیں, اس کے سب کمپوننٹس بھی ہیں, سب اسمبلیز ہیں اس کی, جس میں قلب ہے, دل ہے, روحانی زبان میں قلب ہے, وہ دماغ ہے, پھر دماغ کے دو حصے ہیں, شعور اور لا شعور. لیکن روح جو ہے اس کا ایک ہی حصہ ہے, وہ سنگل کمپوننٹ ہے, وہ سنگل یونٹ ہے. جب انتقال ہوا تو انسان ان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا واضح طور پر. روح پرواز کر گئی ہے اور عالم برزخ میں چلی گئی, جسم زمین کے نیچے چلا گیا, گل سڑ گیا, کیڑوں کی خوراک بن گیا. اب یہ اتفاق ایسا ہے کہ صرف جسم کے ساتھ ہی شعور اور لا شعور کا تعلق ہے, کیونکہ برین جسم کا حصہ ہے, یہ اسی کی ایک سب اسمبلی ہے برین, تو وہ تو وہیں فنا ہو گیا سب کچھ. تو یوں شعوری اور لا شعوری طور پر زندہ رہنے کا کوئی سوال ہی نہیں. روح تو ایک سنگل یونٹ ہے, نہیں میں وہی اسی کی عرض کروں, وہ تو سنگل یونٹ ہے, اس کا نہ کوئی شعور ہے نہ کوئی لا شعور ہے, روح تو صرف روح ہے اور وہ زندہ جاویداں ہیں. وہ فنا نہیں ہوتی. تو جب وہ عالم برزخ میں چلی گئی تو ڈپینڈ اس پہ کرتا ہے کہ اس کے دنیا کے اندر اعمال کیا تھے, تو وہ اسی درجے کے برزخ میں داخل کر دی جاتی ہے. زندہ رہتی ہیں, سوتی نہیں ہیں, ان کو چیزوں کا شعور رہتا ہے, رب تعالیٰ ان کے علم میں چیزیں لاتا رہتا ہے. فار انسٹنس, یہ جو ہم ختم دلاتے ہیں, میرا انتقال ہو گیا, میرے لواکین نے اس نیت سے قرآن پاک کی تلاوت کرائی کہ اس کا ثواب میری روح کو پہنچے. قرآن پاک کی تلاوت کی گئی اور نیت بنیادی طور پہ یہی تھی کہ جی سرفراز صاحب کی روح کو ثواب پہنچے اس کا. اس کے بعد اللہ کے حضور دعا بھی کر دی گئی کہ یا باری تعالیٰ, یہ ہم نے تیرا کلام پاک تلاوت کیا اور اسے تیرے حضور اور تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بطور نذرانہ پیش کیا, تو اسے قبول فرما لے اور اس کا ثواب سرفراز صاحب کی روح کو بخش دے. اب یہ آپ کا حق ہے کیونکہ آپ نے قرآن پاک تلاوت کیا ہے اور رب تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا. چونکہ آپ نے ایک چیز ارن کر لی ہے اللہ تعالیٰ سے بطور حق کی, کیونکہ اس نے وعدہ کیا کہ اس کا ثواب دوں گا میں, تو اب یہ آپ کا حق ہے کہ اپنی ارن کی ہوئی چیز کو جہاں جی چاہے خرچ کر دیں. تو آپ اگر اس کا ثواب میری روح کو بخش دیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے وہ اتنا ہی ثواب آپ کی روح آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے اور بقایا ثواب میری روح کے نامہ اعمال میں لکھے گی. اب جو روح اس دنیا سے روانہ ہو گئی وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں یا بدی یا گناہ بڑھا سکے, لیکن جب آپ نے بخشا میری روح کو تو وہ میرے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیا جائے گا. تو اس ثواب کی ضرورت تو ہر روح کو رہے گی, تو جب میرے نامہ اعمال میں یہ لکھا جائے گا تو اس کی اطلاع مجھے من جانب اللہ دی جائے گی کہ تمہارے نامہ اعمال میں فلاں زندہ شخص نے جس کا نام یہ ہے یہ ثواب لکھوایا ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے اطلاع ملی. یوں میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے اطلاع بھی اس کو دی جاتی ہے, وہ اس کے علم میں رہتی چیز, تو وہ زندہ بھی ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے مختلف اطلاعات جو ضروری ہیں اس سے متعلق ہیں وہ ملتی رہتی ہیں. یہ ہے اس کا. نہیں دیکھیے بات یہ ہے, ایک صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا کہ صاحب یہ ختم جو ہے صرف مردہ آدمی کا دلوایا جا سکتا یا کسی زندہ کے بھی دلوا سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی میں کسی زندہ کا تو نہیں عرض کر سکتا, لیکن آپ میرا ختم جب چاہے دلوا دیا کیجیے, میری فاتح خانی کر دیا کیجیے. اچھا, تو وہ بندہ ذرا سا اپسٹ ہوا, تو اس کو میں نے پھر سمجھایا کہ بھائی یہ فاتح خانی ہے کیا اور یہ ختم جو دلاتے ہیں وہ ہے کیا؟ یہ ثواب پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. فاتح خانی کیا ہے؟ کلام الہی کی تلاوت. یہ نا جو بیسک فاتحہ ہے وہ تو یہ ہے الحمد شریف اور تین مرتبہ سورہ اخلاص, یہ بیسک فارم ہے فاتح خانی کی. بڑھا اسے جتنا چاہے آپ نے, تو دونوں ہی کلام الہی ہیں, سورہ فاتحہ بھی اور سورہ اخلاص بھی. تو اس کو جب کوئی پڑھتا ہے تو اس کا ثواب ملتا ہے. جو زندہ روح ہے, زندہ انسان ہے, تو آپ نے ایک چیز ان کی ہے, یہ تھوڑی ہے کہ جو آپ کو تنخواہ ملی ہے یونیورسٹی سے آپ صرف مردہ لوگوں پہ ہی خرچ کر سکتے ہیں, آپ زندہ پہ نہیں خرچ کر سکتے. وہ آپ کا حق ہے, جہاں جی چاہے خرچ کر دیجیے. آپ یہ کام نہیں کرتے,
قبر کے ساتھ روح کا تعلق، یعنی اگر ہم قبر پہ جائیں یا نہ جائیں روح کو کوئی فرق پڑتا ہے؟
دیکھیے، جہاں مردہ دفن کیا گیا ہے اس جسم کی روح اپنے مقام دفن کے ساتھ ایک رابطے میں رہتی ہے، اس کا ایک تعلق قائم رہتا ہے، وہ موجود وہاں کسی وقت ہو بھی سکتی ہے، کسی وقت نہیں بھی ہو سکتی ہے، ہمیں نہیں پتہ چلے گا. اسی چیز سے بچنے کے لیے حکم یہ ہے کہ جب قبرستان کے قریب سے گزرو تو سلام بھی کرو اور وعلیکم السلام بھی خود ہی کہو، یہ حکم ہے نا. تو اب بات یہ ہے کہ اگر تو روح کا وہاں ہر وقت اس کا تعلق موجود ہے، موجود رہتی ہے، تو سلام کرنے کے بعد اس کا جواب دینا پھر ضروری کیوں ہے؟ پھر تو جواب آگے سے آ جائے گا. اگر میں آپ کو سلام کروں تو میں خود ہی تو نہیں اس کا جواب دوں گا، آپ دیں گی اس کا جواب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ہر وقت وہ موجود نہیں ہے، تب یہ کہا کہ سلام بھی کر لو اور جواب بھی دے لو. دوسری صورت، اگر وہاں بالکل ہی وہ موجود نہیں رہتی روح، تو پھر سلام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اس کا تعلق تو قائم رہتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت وہاں رہے بھی یا ہر وقت نہ ہی رہے. تو ہمیں چونکہ عام آدمی کو بظاہر آنکھ سے دکھائی نہیں دے سکتی، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہو سکتا کہ وہ وہاں موجود ہے یا نہیں، تو یہ دونوں ہی صورتیں کر دی گئیں کہ سلام بھی کر لو اس کا جواب بھی دے دو.
ان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی آیا تھا میرے لیے؟
جی جی، میں تو عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ روح کو میں نے تو پہلے ہی جواب دیا آپ کو کہ جب آپ سلام کرتی ہیں، یہ بھی تو سلامتی بھیجی نا آپ نے روح پہ، تو فوراً اس کی اطلاع اس کو ملتی ہے. نہیں جی، آپ تشریف رکھیے، بالکل میں عرض کرتا ہوں آپ سے. سوری فرمائیے.
سوال آیا تھا کہ بغیر قرآن تعلیم کے بیعت کے کیا معنی ہیں؟ دوسرا یہ کہ خانقاہی نظام نے زر پرستی پہ کس حد تک اثر ڈالا ہے جو امت کی اجتماعی جو ہے کمزوری ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے میری امت سے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ یہ شرک میں دوسری امتوں کی طرح مبتلا ہو جائے گی، لیکن زر پرستی انہیں تباہ نہ کر دے. اب یہ دور زر پرستی کا ہے، اس میں حال یہ ہے کہ ہر محکمہ، ہر شعبہ زندگی کا جو ہے نا وہ زر پرستی کی نظر ہوا ہوا ہے. خانقاہی نظام نے اس پہ کیا اثرات ڈالے ہیں؟ تو میں بھی زر پرستی کے اس دور میں شکار ہوئے پریشان ہوں. میں ذرا اس چیز کا
میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت. دیکھیے، آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ بغیر قرآن تعلیم کے بیعت کا کیا ہے، اصل میں وہ آپ نے بڑی صاف گوئی اور سچائی کے ساتھ یہ فرما دیا کہ میں اپنی کسی پریشانی میں مبتلا تھا، جس کی وجہ سے میں کہنا شاید آپ یہ چاہ رہے تھے کہ کچھ سن پائے کچھ نہیں سن پائے، خیالوں میں کھوئے ہوں گے آپ. وہ میں نے شروع ہی وہیں سے کیا تھا کہ خانقاہی نظام کس مقصد کے لیے شروع ہوا اور کہاں تک اس نے اس کو سرو کیا. لیکن انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر یہ خانقاہی نظام جو اتنا اچھا تھا، جس نے بہت ہی اسلام کی خدمت کی، وہ ہندو انفلوئنس کی وجہ سے، لوکل روایات اور رسومات کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ اس طرف چلا گیا جس کو آپ زر پرستی کہتے ہیں. میں نے اس کا لفظ ایکسپلائٹیشن یوز کیا تھا اس کی جگہ، تو وہ مریضوں کو ایکسپلائٹ کرنے کا ایک ذریعہ بن گئی. وہ میں نے عرض کیا تھا، اس کو میں دوبارہ عرض کر دوں گا. جہاں تک بیعت کی بات ہے، میں نے یہ بھی جب میں خانقاہی نظام کو ایکسپلین کر رہا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں پہ لوگ تین طرح کے آتے ہیں. ایک قسم تو لوگوں کی وہ ہے جو صرف وقتی طور پر کوئی مسئلہ پوچھ لے آ گئے یا دعا کرانے آ گئے اور چلے گئے. دوسری قسم وہ ہے جو علم قرآن انہوں نے حاصل کر لیا، علم تفسیر سیکھنا چاہتے ہیں، علم فقہ سیکھنا چاہتے ہیں، علم حدیث یا سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ایک حصہ سیکھنا چاہتے ہیں، تو وہاں کچھ عرصے کے لیے رکے اور اس کے بعد وہ جب علم انہوں نے حاصل کر لیا تو چلے گئے. تیسری قسم وہ ہے جو وہاں آتے ہیں کہ وہ پوری طرح سے تعلیم و تربیت دونوں وہاں حاصل کر لیں. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ کسی اسکول کے اندر داخل ہوئے اور آپ نے ایڈمیشن فارم بھر کے دیا، اس کے ساتھ اس کی رولز اینڈ ریگولیشنز کا ایک فارم ہے جس پہ آپ نے دستخط کیے، وہ یہ کہتا ہے کہ جو پالیسیز اور جو رولز اینڈ ریگولیشنز اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر بنا دیں گے پرائمری اسکول کے، بچہ اور اس کے والدین اس کی پوری پابندی کریں گے، اور اس ضمن میں ہیڈ ماسٹر صاحب کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہوگا. اسی طرح اور اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اتنی فیس ہوگی، اتنی چھٹیاں ہوں گی، اس ڈریس میں آنا ہوگا، یہ اسٹیشنری لانا ہوگی، یہ تمام اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھی ہیں. اب اس کو آپ سائن کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ پرائمری اسکول پرائمری کلاس پاس کیے بغیر اس پر سائن کیوں کیے گئے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ آئے گا کہ صاحب وہ تو داخل ہی اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ایجوکیشن لے لے. تو ایجوکیشن لینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ڈسپلنڈ ہو، اور اس کو ڈسپلنڈ رکھنے کے لیے سرٹن رولز اینڈ ریگولیشنز چاہیے، اور اس کو وہ ایگری کر رہا ہے کہ میں ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو ابائڈ کروں گا. اسی طرح یہ بیعت جو ہے وہ دستخط تو نہیں کرتے فارم آپ رولز اینڈ ریگولیشنز کا، لیکن بیعت کر رہے ہیں اس درویش کے ہاتھ پر جو اس خانقاہ کا ہیڈ ماسٹر ہے، کہ جب تک میں اس خانقاہ سے متعلق رہوں گا تو میں اللہ کے بنائے ہوئے تمام قوانین پر کاربند رہوں گا، اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے سلسلے میں جو انسٹرکشنز آپ سے دی جائیں گی میں ان کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کروں گا. میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو اللہ کی طرف سے لیڈ ڈاؤن ڈو ناٹس کے زمرے میں آتا ہوں، اور میں تمام تر اپنی جسمانی اور ذہنی قوت کو بروکار لاؤں گا اللہ کی طرف سے لیڈ ڈاؤن ڈوز کے سلسلے میں، کہ جو حکم دیا ہے میں اس کو بجا لاؤں. اب وہ بیعت کی ان شرائط پر وہ بیعت کرتا ہے. تو اس میں علم قرآن تو وہ بیعت کرنے کے بعد سیکھے گا، پھر جیسے پرائمری اسکول کا رولز اینڈ ریگولیشنز کو سائن کرنے کے بعد ایجوکیشن شروع کرے گا، تو اس میں قرآنی علم ہی تو حاصل کرنے آیا، تبھی تو بیعت کی اس نے. نہیں آپ دیکھیے، میں اس میں گزارش کروں آپ سے، اگر ہم دو یا تین نقطوں کو یکجا کر جائیں گے تو کام نہیں بنے گا. بات دیکھنے کی بات یہ ہے، یا تو ہم اس کو یوں دیکھ لیں کہ خانقاہی نظام کیا ہے، بیعت کیا ہے، اس کو علیحدہ کر کے دیکھ لیں، یہ ڈیفینیشن آپ کے ذہن میں آ جائے گی، ایک خاکہ سامنے آ جائے گا کہ اصل میں یہ سسٹم کیا تھا. اب اس کا دوسرا حصہ اگلا وہ ہے جس پر آپ انسسٹ کر رہے ہیں، معاف کیجیے گا، کہ اس کو مس یوز کس طرح کیا جا رہا ہے، راد راوڈ سے کہ اس کو ابیوز کس طرح کیا جا رہا. مس یوز تو بڑا مائلڈ ورڈ ہے. تو اب بات یہ ہے کہ سیالکوٹ کے ایک کارخانے میں بہت ہی اعلی درجے کی اور بہت ہی اعلی درجے کا سٹیل یوز کر کے سٹرنجنٹ سٹینڈرڈز کے تحت ایک سرجیکل نائف بنا ہے، اس لیے کہ سرجن ڈیلیکیٹ سے ڈیلیکیٹ آپریشن بڑی آسانی کے ساتھ اس سرجیکل نائف سے کر لے. ٹھیک ہے، اب اگر میں اٹھا لاؤں اور سڑک پر چلتا ہوا اس سے تھریٹ کروں کسی کو کہ جیب خالی کر دو ورنہ میں تمہارا پیٹ پھاڑ دوں گا، اور ادھر اسی نائف سے میو ہاسپٹل کا ایک کارڈیالوجسٹ اس سے مریض کا علاج کر دے، تو اس میں اس چاقو بیچارے کا کیا قصور ہوا؟ قصور تو میرا ہے جس نے اس ایک اچھی جگہ استعمال ہونے والے چاقو کو لوٹ مار کے لیے استعمال کر لیا. تو پھر چاقو کو برا کہنا مناسب نہیں ہوگا. کیا جی؟ نہیں صاحب، بات یہ ہے اصل میں آپ کے ذہن سے ایک کنفیوژن، اب میں سمجھاؤں کنفیوژن آپ کا کہاں پر ہے. آپ بیعت جس کو کہہ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں بیعت یہ ہے کہ صاحب میں ایک گدی نشین پیر ہوں، ٹھیک ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ تشریف لائے، آپ نے کہا کہ صاحب میں تو مر گیا، میرے دنیاوی معاملات بڑے ٹیڑے ہیں، نوکری میں ترقی نہیں ہو رہی ہے، بچہ میرا پڑھ نہیں رہا ہے، مکان کے اندر وائٹ واش کرنے کے لیے موکلات نہیں آتے ہیں، مزدور ہائر کرنے پڑتے ہیں، پیسے دینے پڑتے ہیں، تو میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کے بارے میں سنا آپ کے پاس بڑی ماورائے فطرت قوتیں ہیں، کرامات آپ کی بہت مشہور ہیں. تو میں نے کہا جی آئیے جناب، تشریف لائیے، اور میں نے ہاتھوں میں آپ کا ہاتھ لیا اور کہہ دیا میں نے آج سے آپ کو مرید کیا. اس کے بعد آپ نے جیب میں جو کچھ آپ کے ہے آپ نے اٹھایا اور میرے پاؤں میں ڈھیر کر دیا. ہر مرتبہ جب آپ تشریف لاتے ہیں تو میرے لیے گندم بھی لے کے آتے ہیں، چینی بھی لے کے آتے ہیں، دیسی گھی بھی لا رہے ہیں. بھائی ایسی بیعت کے سلسلے میں تو علامہ اقبال نے بڑا صحیح سلوک کیا تھا کہ وہ جو پیر صاحب ان کے گھر پہ ایک بڑے مشہور بیٹھے تھے تو ان کا مرید ایک وہیں آ گیا تھا، تو آ کے عرض کی تھی کہ حضرت میں 100 روپے کا مقروض ہو گیا، دعا کر دیجئے کہ یہ میرا قرض اتر جائے. تو پیر صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے، دعا کر دی. تو جاتا ہوا 2 روپے کا نذرانہ پیش کر دیا پیر صاحب کی خدمت میں. تو چلا تو جب علامہ صاحب نے پیچھے سے آواز دے دی کہ ادھر آنا میاں، جب تم اس پیر کے پاس آئے تھے 100 روپے کے مقروض تھے، جب جا رہے ہو 102 کے مقروض ہو کے جا رہے ہو. آپ اصل میں اس کو ریفر کر رہے ہیں، میں خانقاہی نظام کو ریفر کر رہا ہوں جہاں تعلیم و تربیت دی جاتی ہے، جہاں نذرانے وصول نہیں کیے جاتے اور لوگوں کو یہ راہیں نہیں دکھا جاتی کہ عمل کی راہ نہ اختیار کرو بلکہ دعاؤں کی راہ اختیار کرو تو تمہارے سارے کام ہو جائیں گے. بھائی خانقاہ کے اندر تو وہ صرف آپ کو تعلیم دیتے ہیں، نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی تعلیم بھی، اور وہ فری ہے. آپ وہاں رہتے ہیں، جو میسر ہے آپ بھی کھاتے ہیں، جو میسر ہوتا آپ پہنتے ہیں وہاں، اور وہ آپ کی تربیت کرتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کو ریسیو کرنا ہے، ان سے بولنا کیسے ہے، ان کی خدمت کیسے کرنی ہے، لوگوں کی زیادتیاں کیسے برداشت کرنی ہیں، لوگوں کے ظلم کیسے سہنے ہیں، آپ نے بغیر چہرے پر ذرا سی ناگواری لائے. پھر اگر کبھی وقت جہاد آ جائے تو کس خوبصورتی اور کس آسانی کے ساتھ اپنی جان قربان کر دینی ہے اس جہاد میں، دلیری بھی سکھاتے ہیں وہ. تو یہاں تو بھائی یہ جو ہے، یہ جس سلسلے کی آپ بات فرما رہے ہیں اس کو تو وہ علامہ اقبال نے بڑے مزے کا کنڈیم کیا تھا، کیونکہ مجھے شاعری سے دلچسپی نہیں نہ یاد رہتے ہیں شعر، لیکن میں اس کا مفہوم بتا سکتا ہوں کہ یہ جو روحانیت ہے یا تصوف ہے یہ سوائے اس کے کہ قوم کو بے عملی کی راہ دکھاتی ہے اور کچھ نہیں ہے. اور یہ حقیقت ہے، جس طرح کی دعائیں میں صبح سے شام تک لوگوں کی کرتا ہوں بیٹھ کے، اور کچھ لوگ اگر مجھے شبہ ہو جائے کہیں کہ ہو سکتا ہے یہ بندہ کچھ پڑھا لکھا ہے، تو میں کہنے کی بھی کوشش کرتا ہوں کہ بھائیو کیوں یہ کام کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھو، وہ تو مجاہدوں کو پسند کرتا ہے جو ہر وقت اپنی کمر کس کے رکھتے ہیں اور عمل کے لیے تیار رہتے ہیں. باعمل لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے، ان لوگوں کو جو جدوجہد کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کی مدد مانگنا چاہیے، لیکن کب؟ عمل شروع کرنے سے پہلے کہ یا اللہ میں تیری ہی عطا کردہ عقل اور جسمانی قوت سے یہ کام کرنے لگا ہوں، اس میں برکت ڈال دے. اور کام ختم ہونے کے بعد کہ یا باری تعالیٰ جو کچھ تو نے مجھے سمجھ اور جسمانی قوت عطا فرمائی تھی، میں نے اس سے پوری طرح کام لے کے اپنی سی کوشش کر لی اور اس کا نتیجہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو اسے میرے لیے بہترین کر دے. قصہ ختم ہو گیا. نہ آپ کو 3 گھنٹے بیٹھنے کی ضرورت ہے کسی جگہ پر، نہ آپ کو شاہ صاحب کی باتیں سننے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو یہاں آ کے وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہے. آرام سے اللہ کو پکاریے، کام شروع کرنے سے پہلے بھی اور کام ختم کر کے بھی، اور پوری کوشش کیجئے. کیا ضرورت ہے آپ کو کہیں جانے کی دعائیں کرانے کے لیے؟ بھائی جس کے بعد دعا کرانے جا رہے ہیں کوئی آپ سے بہتر انسان تھوڑی ہے، وہ تو ہو سکتا ہے آپ سے کہیں زیادہ گناہگار ہو. جناب اب تو کلیئر ہو گیا پوائنٹ آپ کے ذہن میں؟ جی اچھا، نہیں میں وہ میں سرپرستی کر رہا ہوں. نہیں یہ دیکھیے، اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں. انتہائی سیریس مرض بھی ہے نیشنل لیول پر، اور انتہائی آسان ترین مسئلہ، مرض نہیں مسئلہ. یہ 5 منٹ کے اندر اندر زر پرستی اس قوم سے ختم ہو جائے گی، اور یہ 5000 سال تک بھی نہیں ہوگی. دونوں ہی باتیں ہیں اس میں. میں اس میں گزارش کر دوں کہ میں یہ دو باتیں کیوں ایک وقت میں کہہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ آج میرا بیٹا یا بھتیجا بھانجا یا کوئی قریبی عزیز چوری کرے پڑوسی کے گھر میں، پولیس اسے پکڑ کے لے جائے گی، تو میرا یا ہم میں سے ہر ایک کا پہلا ریئیکشن کیا ہوگا؟ کہ یار یہ تو بڑی زیادتی کی پولیس نے پکڑ کے لے گی. اچھا دیکھو اس کا، پولیس کا کوئی جاننے والا میرے یہاں ہے تو فوراً اس آدمی کے گھر میں پہنچ جاؤں گا، ان سے کہوں گا کہ صاحب وہ بچہ ہے جی، وہ اس پہ الزام لگ گیا چوری کا، تو ذرا ٹیلی فون کر دیں علاقے کے ایس ایچ او کو، اس نے پکڑ لیا اسے کہ اسے چھوڑ دے. ٹھیک ہے جناب؟ یا میں ایس ایچ او کے پاس جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ اسے کچھ پیسے دے دلا کے میں اپنا عزیز رشتہ دار چھڑا لاؤں. ایسا ہی ہے نا جی. میں اگر کہیں ہیڈ کلرک ہوں تو میری ایفرٹ یہ ہوگی کہ لوگوں کے کام میرے پاس اٹکے ہی رہیں تو بہتر ہے، تاکہ وہ آ کے مجھے سلام کریں 2-4 بار، اس کے بعد وہ تنگ آ کے مجھے کچھ پیسے دے دیں گے. اور جن کے کام میرے پاس اٹکے ہیں وہ بھی 2-4 بار آئیں گے اور اس کے بعد تنگ آ کے مجھے پیسے دے دیں گے، ہے نا. سوال یہ ہے کہ اگر میں یہ نہ سوچوں کہ میرے علاوہ جو پاکستانی ہیں 13,99,999 14 کروڑ میں سے ایک آدمی میں ہوں نا جی، اگر میرا بیٹا، میرا بھتیجا، میرا بھانجا کوئی پکڑا گیا تو میں فوراً یہ کہوں کہ ٹھیک ہے، اس نے اگر چوری کی ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے قانون کے مطابق. میں سفارش کے لیے نہیں جاؤں گا. اگر میں وکیل بھی ہائر کروں تو میں اس کو بھی کہہ دوں کہ صاحب دیکھ لیجئے، اس کو چیک کر لیجئے کہ اس نے کس حد تک چوری کی ہے. اس حد تک ٹھیک ہے، سزا ملے. اس نے اگر غلط کام کیا تو سزا ملنی چاہیے اسے. میں جانتا ہوں جو آپ نے آگے کہنا وہ بھی میں جواب دے دیتا ہوں. یہ ٹی وی پر بھی مجھ سے 2-4 بار سوال ہوا، اگر میں یہی سوچ لوں کہ مجھے کیا لگے کوئی دوسرا یہ کام کرتا ہی نہیں کرتا، مجھے اپنے آپ کو درست کرنا ہے. اسی طرح اگر میں کہیں ہیڈ کلرک ہوں تو پورا دفتر کام کرے یا نہ کرے، جو فائل میرے پاس آ گئی ہے میں اس کو اس فائل کی حقائق کے مطابق، فیکٹس آف دی کیس کہتے ہیں، میرٹ کے اوپر میں اس کا فیصلہ کر کے اس کو آگے چلتا کر دوں، بغیر یہ دیکھے کہ دوست کی ہے، دشمن کی ہے، کس کی ہے، کس کی نہیں فائل ہے. ایک آدمی میں سدھرا، ٹھیک ہے. اب آپ زرپرستی سے بہت تنگ ہیں، آپ جہاں بھی ہیں آپ نے بھی یہ رویہ اختیار کر لیا، انہوں نے کر لیا، انہوں نے کر لیا. یہ نتیجہ کیا ہوا کہ 14 کروڑ میں سے ہر آدمی نے اپنی جگہ پر یہ سوچا کہ دوسرے کریں یا نہ کریں لیکن میں ضرور سدھر جاؤں گا کیونکہ مجھے عاقبت بھی سنوارنی ہے. تو 5 منٹ میں پوری قوم بالکل صحیح ہو گئی، زرپرستی بھی نکل گئی اور قانون پرستی آ گئی. اور اگر یہ میں نے سوچا کہ سارے کر رہے ہیں تو میں کیوں گھاٹا اٹھاؤں، میں کیوں بھگتوں، جب سارے ہی کر رہے ہیں یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں تاکہ مجھے نقصان نہ ہو، تو یہ 5000 سال تک بھی نہیں سدھرے گا. یہ بات ہے جناب. چلیے چھوڑیے، کیا نہیں. دیکھیے میں عرض کروں کہ دعا کا سیشن تو 2 بجے ہوتا ہے، یہ تو صرف علمی گفتگو کا سیشن ہے، ٹھیک ہے جی. تو نہیں، اس میں یہ ہے کہ دیکھیے آپ کے جو پڑوسی ہیں وہ، ان سے معذرت کے ساتھ، وہ پوری قوم تو نہیں ہے، ہے نا. ایک آدمی کا ذاتی فیل قوم کو کنڈیم کرنے کا تو باعث نہیں ہو سکتا. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں ذاتی ہے تو ذاتی فیل نا جی. اب اس میں یہ ہے کہ اب آپ اگر اللہ کے کہے ہوئے راستے پہ چلیں تو جیسے ابھی میں ایکسپلین کر رہا تھا کہ جب اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ آدمی چلتا ہے تو بے پناہ قسم کی مشکلات، آزمائشیں، مصیبتیں آتی ہیں، وہ تو آئیں گی. اللہ نے آپ کو اس بات کا پورا حکم دیا ہے کہ آپ اپنے حقوق کی حفاظت کریں، اس کے لیے لڑیں. آپ اس پہ ڈٹے رہیے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو کامیابی نہ ہو، ٹھیک ہے. اس پہ ڈٹے رہیے. ہم یہاں علمی گفتگو کرتے ہیں تو یہاں پہ علمی نقطہ ڈسکس ہوتا ہے، ذاتی مسائل سے اوائڈ کرتے ہیں. نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے، ایسی بات ہوتی میں شروع میں کہتا. میں تو بات ختم کرنے کے بعد یہ جملہ آپ سے عرض کر رہا ہوں. اس کے پیچھے 2 وجوہات ہیں. دیکھیے آپ نے ذاتی بات یہاں اپنی بیان کی نا، آپ کا ایک ذاتی مسئلہ بہت سے لوگوں کے علم میں آ گیا. بحثیت فقیر کے ذاتی طور پہ میری انتہائی کوشش ہوتی ہے کہ جس شخص کا مسئلہ ہے اس کی ذات سے آگے بات بڑھنے نہ پائے. الحمدللہ 84 سے لے کے اب تک ان 22 سالوں میں ابھی تک تو کوئی ایک شکایت ایسی ہے نہیں کہ کسی کا کوئی مسئلہ کہیں اور ڈسکس ہو گیا ہو. تو پرائیویسی پہ بہت زیادہ زور ہم دیتے ہیں، تو یہ کوئی اتنی زیادہ اچھی بات بھی نہیں ہے، مناسب بات نہیں ہے کہ آپ کا ایک ذاتی مسئلہ ان سب دوستوں کے علم میں آ گیا. دوسری بات، اس میں ایسا شخص جو موجود نہیں، مجھے نہیں پتا کن کا ذکر کر رہے ہیں آپ، اس لیے میں کہہ رہا تھا نام نہ کہیے آپ، وہ موجود نہیں ہے بحیثیت مسلمان کے. یہ پسندیدہ بات نہیں کہ ایسا شخص جو موجود نہیں، جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، ہم اس کا ذکر برے لفظوں میں کریں تو وہ گناہ کے زمرے میں آ جاتی بات ہے نا. تو میں یوں آپ سے آپ کی ساری باتوں کا جواب آپ کی مرضی کے مطابق، اطمینان کے مطابق دینے کے بعد یہ گزارش یوں کر رہا تھا کہ یہاں علمی نقطے ڈسکس کرتے ہیں، ذاتی بات نہیں کرتے. وہ بھی آپ ہی کے بھلے کے لیے ہے. آپ کی ذاتی بات کس کے علم میں کیوں آئے, خواہ وہ اہم ہو یا غیر اہم ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ غیبت کے اس کے حد میں کیوں چلے جائیں کہ ایک شخص موجود نہیں اس پر ہم الزام دھریں, وہ تو آ کے نہیں یہاں اپنے آپ کی اپنی صفائی پیش کر سکتا, اس کی پوزیشن اتنے لوگوں کی نظر میں خراب ہو گئی. اب اللہ بہتر جانتا ہے وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے نا. تو جب تک کسی کا فیصلہ نہ ہو جائے ہم اس کے بارے میں کوئی حتمی بات تو نہیں کہہ سکتے. تو اتنے لوگوں کے سامنے اس کی پوزیشن خراب ہو جائے تو اس کا سارے کا سارا وبال آپ کے کندھوں پر آ گیا یا نہیں. تو اس لیے اس بات کو جب 2 بجے دعا کا سیشن ہوگا آپ وہاں تشریف لے آئیے میرے پاس, میں حاضر ہوں, جو خدمت کر سکا ضرور کروں گا آپ کی.